أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم پھر ہم نے قوم نوح کے بعد کچھ اور نسلوں کو پیدا کیا اور ہم نے انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اس نبی کی قوم کے جو سردار، جو انہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت عطا کی، وہ کہنے لگے کہ یہ رسول نہیں ہے مگر تمہارے جیسے انسان، جن چیزوں میں سے تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ رسول بھی کھاتے ہیں، اور جن چیزوں کو تم پیتے ہو اسی کو یہ رسول پیتے ہیں، اور اگر تم لوگ اپنے ہی جیسے کسی انسان کی اطاعت اختیار کرو گے تو بے شک تم لوگ خسارے میں ہو جاؤ گے۔ کیا یہ رسول تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی بن جاؤ گے تو تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ دور، بہت دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی جس میں ہم مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ رسول نہیں ہے مگر ایک آدمی ہے جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ کا بہتان باندھا ہے، اور ہم اس رسول پر ایمان نہ لانے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا کہ اے پروردگار، آپ میری مدد کیجئے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تھوڑی ہی مدت کے بعد یہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے۔ پھر حق وعدے کے مطابق ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا اور ہم نے ان سب کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ تو بہت دور ہے، بہت دوری ہے، دور ہوں وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ اور نسلوں کو پیدا کیا۔ کوئی بھی امت اپنی مدت سے نہ آگے ہو سکتی تھی اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پھر ہم رسول بھیجتے رہے ایک کے بعد ایک، اور جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو لوگ اس کو جھٹلاتے، تو ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ تو دور ہوں یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 31 سے لے کر اور آیت نمبر 44 تک کی آیات ہیں۔ ان سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دی مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام مسلسل ان میں تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن ما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کشتی بناؤ، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور وہ تمام لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کو ستاتے تھے اور حق کی تکذیب کرتے تھے ان سب کو غرق کر دیا گیا، جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی۔ اب جو آیات آج کی مجلس میں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگلی قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر نہ تو قوم کا نام لیا ہے اور نہ اس رسول کے نام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس قوم کی طرف اس رسول کو مبعوث کیا گیا یا اس قوم کو بعد میں ہلاک کیا گیا، وہ قوم کون سی تھی اور اس میں جو نبی بھیجے گئے وہ کون سے تھے، تو اس میں محدثین اور مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک رائے جس کو زیادہ اختیار کیا گیا اور ہمارے اکابر نے اکثر مفسرین نے اختیار کیا کہ اس سے مراد قوم ثمود ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور دلیل یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آج کی آیات میں تلاوت ہے، تو اس واقعے کے اندر آخر میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک چیخ آئی تھی اور اس چیخ کی وجہ سے ان سب کو ہلاک کیا گیا، اور یہ جو چیخ کا یا چنگھاڑ کا اور دھماکے کا جو عذاب تھا یہ قوم ثمود پر نازل ہوا تھا، جیسے کہ قرآن حکیم کی اور دوسری صورتوں میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بخلاف قوم عاد کے کہ قوم عاد کو جو ہلاک کیا گیا تھا وہ تو تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا، بریح صرصر جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے. تو چونکہ ان آیات کے اندر صیحہ کا اور چیخ کا چنگھاڑ کا ذکر آیا ہے، اس لیے زیادہ راجے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ساری آیات قوم ثمود اور سیدنا حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق ہیں. لیکن اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں اکثر ذکر آ رہا ہے قوم عاد کا، اور تاریخی ترتیب بھی یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، اور پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم، قوم عاد کا ذکر آتا ہے. تو اگر اس تاریخی ترتیب کو اور قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں جو ترتیب آئی ہے اس کو دیکھا جائے تو کئی مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی کہ یہ جو آیات ہیں اس میں بھی امکان ہے کہ اس میں قوم عاد کا ذکر ہو اور ان کی طرف جو رسول برحق سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان کا ذکر ہو. اور جو حضرات ان آیات کو حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد سے متعلق کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو فاخذتہم الصیحہ کا لفظ آ رہا ہے اس صیحہ سے عذاب مراد ہو سکتا ہے. کبھی کبھار صیحہ بولا جاتا ہے اور مطلقاً عذاب مراد ہوتا ہے، تو اگر اس سے مطلقاً عذاب مراد لیا جائے تو اس صورت میں یہ آیات قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہیں. اور یہ قرآن مجید کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ ناموں پر اتنا زور نہیں دیتا یا تاریخ پر اتنا زور نہیں دیتا جتنا کہ واقعات پر اور ہدایت اور گمراہی پر زور دیتا ہے. اب یہ واقعہ قوم ثمود کا ہے یا قوم عاد کا، اور ان آیات کے اندر جس نبی برحق اور رسول برحق علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں یا حضرت صالح علیہ السلام ہیں، اس سے کوئی خاص فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ مقصد جو ہے وہ کوئی تاریخ کو بتلانا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ بتلانا ہے کہ ہر دور کے اندر حق کے بیان کرنے والوں کا ایک سلسلہ جاری رہا، انبیاء کرام علیہ السلام ان کے نائبین آتے رہے، دین حق کی دعوت دیتے رہے، اور جن لوگوں کو دعوت دی گئی ان کا بھی یہ طریقہ رہا کہ کچھ نے دین کو مان لیا اور کچھ نے دین سے انکار کیا. جن لوگوں نے مان لیا ان کی دنیا اور آخرت بن گئی، اور جنہوں نے نہیں مانا تو ان کی آخرت تو تباہ ہو ہی گئی اور کبھی دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آیا. اس لیے وہ قوم عاد ہو یا قوم ثمود ہو، نتیجے کے اعتبار سے اور ہدایت کے اعتبار سے یہ برابری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیات ذکر کی ان میں سے پہلی آیت یہ ذکر کی کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، من بعدہم ہم نے ان کے بعد ایک دوسری نسل کو پیدا کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، کیونکہ پیچھے جو آیات گزری ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا صاف صاف ذکر ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کچھ اور نسل کو پیدا کیا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، انہی میں سے تھا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اب یہاں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، اور یہ بات قرآن مجید کی دوسری جگہوں میں بھی آئی ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں سے، یعنی جب رسول مبعوث کیا جاتا ہے تو عام طور سے وہ اسی قوم سے تعلق رکھتا ہے اور اسی قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے، پرورش چڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور وہ دین حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ اس سے کوئی ناشناسا یا نا آشنا نہیں ہوتے، بلکہ اس نبی کے بچپن سے لے کر جوانی بلکہ ساری زندگی سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، پوری طرح واقف ہوتے ہیں، اور وہ نبی جو زبان بولتا ہے وہ کوئی اجنبی زبان نہیں بولتا بلکہ وہی زبان بولتا ہے جو اس قوم کے لوگ بولتے ہیں، انہی کے محاورات میں اور انہی کے ضرب الامثال میں اور انہی کی زبان میں ان سے بات کرتا ہے۔ تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری جگہ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں وہ اپنے اپنے قوم کے اندر آئے ہیں، اسی قوم کے اندر پیدا ہوئے، اسی قوم میں ان کی پرورش ہوئی، اسی قوم میں وہ جوان ہوئے، تو ان کا بچپن، ان کی جوانی سب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ دین حق کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ اور اسی سے ضمناً یہ بات بھی نکل آتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے قوم کے اندر دین کا کام کرے، اور اپنے قوم کے اندر اگر دین کا کام کیا جائے تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے بھی بہت قریب ہے، اور اس کے اندر محنت کم ہوتی ہے اور نتائج زیادہ نکلتے ہیں۔ لیکن دوسری قوم کے اندر، دوسری زبان والوں کے اندر جا کر اگر آپ دین کا کام کریں گے تو ثواب ملے گا آپ کو، لیکن محنت زیادہ ہوگی اور نتیجہ کم نکلے گا۔ اب میں اگر یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں تو لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میری گفتگو کو سمجھتے ہیں، لیکن میں اگر بنگلہ دیش میں یا برما میں یا جناب چائنا میں جا کر وہاں دین کا کام کروں تو کروں گا، کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کروں گا، کچھ نہ کچھ تو زبان ہلاؤں گا، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ بھی ہو جائے۔ لیکن میں اگر چائنا میں جا کر یا بنگلہ دیش میں کام کروں گا تو وہ اتنا نافع اور مفید نہیں ہوگا جتنا وہاں کا جو مقامی آدمی ہے وہ کھڑے ہو کر دین کی بات کرے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلنی چاہیے، ان کو تفقہ فی الدین حاصل کرنا چاہیے، اور پھر جا کر اپنی قوم کو ڈرانا چاہیے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، واپس جا کر۔ اور اسی لیے جو کراچی میں طلب آتے ہیں دور دور سے، ہم تو ان سے یہی عرض کرتے ہیں کہ بھئی یہاں آ کر دین حاصل کرو، اچھی طرح دین کو سمجھ لو، پھر اپنے اپنے علاقے میں جاؤ، اپنے اپنے قوم میں جاؤ، اپنے اپنے زبان بولنے والوں میں جاؤ، اور وہاں جا کر دین کا کام کرو، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ پھر دوسری قوم کے اندر جب آدمی جا کر دین کا کام کرتا ہے یا رہتا ہے تو اجنبی ہی رہتا ہے، آپ کتنے ہی عرصے دوسری قوم کے اندر رہیں لیکن ایک اجنبیت بہر حال برقرار رہے گی، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، اور چاہے لوگ آپ سے محبت ہی کیوں نہ کرتے ہوں اور آپ ان سے محبت کرتے ہوں، لیکن ایک اجنبیت بہرحال برقرار رہتی ہے۔ اس کے برخلاف کوئی آدمی اپنے قوم کے اندر دین کا کام کرتا ہے تو وہ اجنبی نہیں ہوتا، وہ انہی کی زبان بولتا ہے، انہی کے محاورات کو جانتا ہے، ان کے طریقوں کو بہتر جانتا ہے، ان کے اندر وہ ہدایت کا کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے انہی میں سے بھیجا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالی نے جو آیت اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کی تشریح کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اور اسے یہ بڑی بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنے قریب کے لوگوں میں کام کرنا چاہیے، پھر اپنے دائرے کو بڑھانا چاہیے، دور دور جا کر اگر آپ کام کریں اس میں محنت بھی ہے، خرچہ بھی ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اس کے برخلاف کوئی آدمی اپنے قریب میں کھڑا ہو، قریب کے لوگوں کو دعوت دے، پھر اور زیادہ، پھر اور تھوڑا تھوڑا دائرہ بڑھاتا رہے، یہ زیادہ نافع اور مفید ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کے نبوت پر ایمان لانے والی آپ کی بیوی تھی، پھر آپ کے چچازاد بھائی جو آپ کے گھر میں پرورش پاتے تھے حضرت علی مرتضیٰ، پھر آپ کے دوست تھے ابو بکر صدیق، پھر آپ کے غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، قریب قریب کے لوگ، اور آپ نے پہلے مکہ مکرمہ میں کام شروع کیا، قریب کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، پھر وہ دائرہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورا عالم جو ہے وہ آپ کے انوار سے منور ہو گیا۔ تو یہی طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو، پھر گھر سے تھوڑا سا اور دائرہ بڑھا کے کنبے کو، پھر تھوڑا سا اور دائرہ بڑھا کے خاندان کو، پھر اپنے، یہ اس طرح کرنا شروع کریں، اس میں محنت کم ہوتی ہے اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن میں ساتھیوں سے ایک بات کہتا ہوں، وہ یہاں مجمع میں کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے خاندان میں یا اپنے کنبے میں یا اپنے علاقے میں کام کرنا چاہے وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کا ہاتھ صاف ہو، اس کے دامن صاف ہو۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان میں بھیجا جاتا ہے اور ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا لڑکپن، سب چیز ان کے سامنے ہوتا ہے، پھر وہ ایمان لاتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، اس کی ساری زندگی ہمارے سامنے۔ اور یہ جو ہم اپنے گھر میں یا اپنے خاندان میں کھڑے ہو کر دین کی بات نہیں کر سکتے، معاف کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے پیسے مارے ہوئے ہیں، کسی کو تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ اب ہم دور جا جا کے تو اپنی نیکی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن قریب کے لوگوں پہ نیکی کا اظہار کیسے کریں؟ وہ تو سارے ہمیں بچپن سے جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو آج کھڑے ہو کے یہ بات کیا کر رہا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے اور کیا کچھ کرتا رہا ہے ہمارے ساتھ، اور کیا کچھ اب یہ نیک بن رہا ہے۔ تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ، اس لیے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم باہر جائیں، دور جا کر پھر جا کر دین کا کام کریں۔ تو خیر چلو، دور جا کر بھی دین کا کام کرو، اس میں بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے اور ثواب کا کام ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس میں محنت زیادہ ہوگی اور فائدہ کم ہوگا۔ اور اگر آپ اپنا دامن صاف رکھو، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے کنبے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دین کا کام کرو، تو اس کو انتہائی مؤثر ہوتا ہے۔ اب وہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ ہمارے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، اور کبھی کبھار لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ان کا خاندان ایسا ہے جیسے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سے محبت کرنے والے ان کے قریب کے لوگ تھے، چنانچہ ان کے بیٹے ان کے عاشق تھے۔ میرے والد کہتے تھے کہ میں اگر بیعت کروں گا تو اپنے باپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی زندگی دیکھی ہوئی تھی، صبح سے لے کر شام تک بچپن سے دیکھی ہوئی تھی۔ اور ہمارے چچا جو ہیں وہ بھی اپنے باپ کے پکے اور سچے عاشق، اسی طرح قریب کے لوگ۔ لیکن یہ تو کام اس وقت کیا جب انہوں نے حقوق اللہ بھی ادا کیے اور حقوق العباد بھی ادا کیے، بیوی کا بھی حق، بچوں کا بھی حق، دائیں کا بھی حق، بائیں کا بھی حق، پھر اس کے بعد وہ آدمی کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ میرا ان کے اوپر احسان ہے، ان کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے کنبے، اپنے خاندان، اپنے علاقے میں کام کرے، لیکن یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کا دامن بھی صاف ہو، ہاتھ بھی صاف ہو، اور آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوں۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی مبعوث ہوئے ہیں، اپنی قوم کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں قرآن نے بیچ میں حذف کر دیا، اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ جو بات مخاطب آرام سے سمجھ سکتے ہیں اس کو قرآن ذکر نہیں کرتا۔ ہم نے ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، مقصد یہ ہے کہ اس رسول نے جا کر ان کو یہ کہا اور یہ بات بتائی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ وہ بات ہے جو پہلے بھی گزشتہ درس میں بھی عرض کی گئی تھی کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، ایک توحید، دوسرے تقوی۔ توحید اور تقوی، تو ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ میں توحید کی دعوت ہے، اور فلا تتقون کے اندر تقوی کی دعوت ہے۔ اب جو کافر ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہارے اوپر کیسے ایمان لے آئے اور تمہاری باتوں کو کیوں مانے۔ تو قوم عاد یا قوم سمود، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر سے یہی کہا جو قرآن مجید نے اگلی آیت کے اندر ذکر کیا۔ کیا؟ کہ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اس رسول کی قوم کے سردار کہنے لگے۔ ان سرداروں کی تین صفتیں قرآن نے ذکر کی۔ پہلی صفت یہ ذکر کی کہ الذین کفروا، یہ سردار جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الاخرہ، اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ جا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے، تو دیکھو اس کی تیاری کرو، گناہوں سے معافی مانگ لو۔ یہ جو کافر تھے سردار، یہ کافر بھی تھے اور اللہ سے ملاقات کی تکذیب بھی کرتے تھے۔ تیسری صفت یہ ذکر کی کہ وَاطَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کافر سرداروں کو ہم نے دنیا کی زندگی میں بہت عیش دیا تھا۔ اطرفناہم، اس کے معنی ہوتے ہیں نعمتیں دینا، عیش دے، یعنی ہم نے ان کافروں کو دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، پھر جناب بڑا کیا، جوان کیا، صحت دی، قوت دی، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اس کے سامنے سر بسجود ہوتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس رسول کی قوم کے جو سردار تھے، جو کافر تھے اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بہت عیش و عشرت کا سامان دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا انسان، یاکل مما تاکلون منہ، یہ رسول تو کھاتے ہیں انہی چیزوں میں سے جس سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور جو کچھ تم پیتے ہو اسی میں سے پیتے ہیں۔ اور آگے ان سرداروں نے یہ بھی کہا کہ ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور اگر تم اطاعت کرو گے اپنے ہی جیسے انسان کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ تو ان سرداروں نے بنیادی اعتراض یہ کیا کہ یہ جو رسول ہیں یہ انسان کیوں ہیں، یہ رسول جو ہیں انسان کیوں ہیں، اور یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں۔ اور یہ پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ کافر لوگوں کا ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے کہ رسول ایسا ہونا چاہیے جو نہ ہماری طرح کھاتا ہو، نہ ہماری طرح پیتا ہو، نہ اس کی بیوی بچے ہوں، نہ کچھ ہو۔ قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے ہیں، ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی ہیں، اولاد بھی بنائی ہے، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی، ہم نے ان کے لیے اولاد بھی بنائی۔ تو کمال تو یہی ہے کہ آدمی دنیا میں رہے مگر دنیا سے دل نہ لگائے، اور یہی طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور یہی طریقہ ہے سلف صالحین کا۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں رہو، کسی چیز کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر کو چھوڑنے کی ضرورت، نہ بیوی اور شوہر کو چھوڑنے کی ضرورت، نہ بچوں کو، نہ کاروبار کو چھوڑ، کسی چیز کو چھوڑنے کی ضرورت، وہیں رہو جہاں ہو، اور دنیا کے سارے کام، جائز کام جو ایک عام آدمی کرتا ہے کرتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرو۔ اس اللہ کو نہ بھولو جس نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے ہیں، جس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کمال تو یہی ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، تو یہ رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کے ذہن میں یہ خناس ہوتا ہے جو آج کل بھی اکثر لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ رہبر رہنما ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ اس کی بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ بازار جاتا ہو، نہ اپنا کام خود کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے دوست ہیں دیوبند کے، رشتہ دار ہیں میرے، تو میرے ہی ہم عمر ہیں، تو وہ ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تو بڑی مزیدار باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے بڑی مزیدار بات کہی، وہ تھی تو مذاق میں لیکن کافی حد تک حقیقت کے قریب ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ تو کسی کو بزرگ اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے پاؤں سے چل رہا ہو، جب وہ ویل چیئر پر آ جائے اور چار آدمی اس کو اٹھا کر ادھر سے ادھر بٹھانے لگے تب ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ بزرگ ہو گیا ہے، لیکن جب تک آدمی صحت مند ہے، اپنا محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، اور جناب بیوی کا، بچوں کا حق ادا کر رہا ہے، تو سمجھتے ہیں یہ کیا بزرگ ہے؟ بزرگ تو ایسا ہونا چاہیے جو لولا لگڑا ہو اور جس کو چار آدمی اٹھاتے ہوں، ویل چیئر پہ اس کو لانا پڑتا ہو۔ ایک زمانے میں میں بھی ویل چیئر پر تھا، لوگ مجھے ہی بزرگ سمجھنے لگے تھے، حالانکہ وہ دل کی تکلیف کی وجہ سے ویل چیئر پہ آیا، لوگ سمجھنے لگے۔ اب یہ جب آدمی کے یہ ذہنیت بن جائے تو اب اس ذہنیت کا کیا علاج؟ اور یہ ذہنیت کوئی نئی نہیں ہے، اس ذہنیت بہت پرانی سے بھی آ رہی ہے، قرآن نے اس کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ قرآن نے یہاں یہ بات فرمائی کہ یہ جو کافر سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جس سے تم کھاتے ہو، اور انہی چیزوں میں سے پیتا ہے جس کو تم پیتے ہو، اور اگر تم اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت اختیار کرو گے تو تم تو بڑے خسارے میں ہو جاؤ گے۔ آگے ان کافروں نے جو باتیں کہیں وہ جو قرآن سے آگے نقل کی ہیں، اور یہ کہا کہ ایعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا یہ رسول تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے کہ تم کو دوبارہ نکالا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون، دور، بہت دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کافر سردار کہنے لگے کہ یہ جو رسول کہتا ہے کہ تم مٹی اور ہڈی ہونے کے بعد قبر سے تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے، دور، بہت دور کی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہیہات لما توعدون، دور، بہت دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں زندہ رہتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ کافروں کا قول۔ آخر میں انہوں نے کہا ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، کہ یہ رسول نہیں ہے مگر ایک آدمی ہے جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ کا افترا کر دیا، اللہ کے اوپر ایک غلط بات کی نسبت کر دی ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہیں دین حق کی دعوت دے رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہے غلط ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے، اعاذنا اللہ من ذلک۔ اور آخر میں ان کافروں نے وہ جملہ کہا جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اس رسول کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، صاف انکار. کہ چونکہ یہ توحید کی بات کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، دوبارہ زندہ ہونے کی بات کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے کہا کہ پروردگار میری مدد کیجئے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. اور پیچھے جو آیت ہے، پچھلی جو آیات گزشتہ ہفتے تلاوت کی گئی تھی، ان میں بھی یہ بات گزری تھی کہ نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا جملہ کہا تھا کہ قال رب انصرنی بما کذبون، کہ پروردگار میری مدد کیجئے، انہوں نے مجھے میری تکذیب کی ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جملہ کب کہا تھا؟ 950 سال تبلیغ کے بعد. یہاں بھی جو رسول ہیں، چاہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہو، چاہے حضرت صالح علیہ السلام ہو، ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ جملہ شروع میں تو نہیں کہا، لیکن جب دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بعد اس رسول نے کہا کہ رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار میری مدد کر اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ ہی دن کے بعد یہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے. قلیل مدت کے بعد ہی یہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ شرمندہ ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. اردو کا محاورہ ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے، اور زندگی ہی میں پکڑ سے پہلے ہی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو، چاہے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، چاہے حضرت صالح علیہ السلام تھے، یہ کہا کہ عما قلیل لیصبحن نادمین، کہ یہ لوگ کچھ ہی دنوں کے بعد شرمندہ ہوں گے. آگے قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، چنانچہ جو وعدہ برحق کیا گیا تھا اسی کے نتیجے میں ایک عذاب نے ان کو آ پکڑا. صیحہ کا ترجمہ عذاب کے بھی ہو سکتا ہے اگر معنی عام لیا جائے، اور صیحہ کے معنی چیخ کے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ قوم ثمود کے اوپر ایک چیخ تھی جو جبریل علیہ السلام نے زور سے چیخے، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. دھماکہ، چیخ، چنگھاڑ، مختلف ترجمے قرآن مجید میں مفسرین نے کیے ہیں، اور قرآن مجید میں یہاں ذکر آ رہا ہے صیحہ کا، تو اور بلکہ ایک دوسری جگہ میں رجفہ کا بھی ذکر آتا ہے. اور اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے زبردست قسم کی ایک چیخ آئی، اس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، اور جو گھر تھے وہ تباہ ہو گئے، اور عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. یہاں قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو وعدہ برحق کے مطابق ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا. فَجَعَلْنَاهُمْ غُسَاءً، تو ہم نے ان کو کوڑا بنا دیا. غسا کہتے ہیں خس و خاشاک. دیکھیے، پودا اگر زمین پر لگا ہوا ہو، سیلاب آئے، تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ پودا اپنی جگہ کے اندر برقرار رہے، سیلاب اوپر سے گزرتا رہے. لیکن جب وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے، پھر وہ پودا نہیں ہوتا، کوڑا ہو جاتا ہے، غصہ کہتے ہیں اس کو. پھر وہ تو سمندر کی یا سیلاب کی جو موجیں ہیں اور پانی ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. تو قرآن نے یہ فرمایا جڑ سے ہی اکھڑ گئے، ختم ہو گئے. کہاں جمے ہوئے تھے؟ روح تھی ان کے اندر، جب روح نکل گئی تو لاش بن گئے. جیسے پودا جب جسم سے اکھڑ جاتا ہے، کوڑا بن جاتا ہے، ہم نے ان کو کوڑا بنا دیا. فجعلناہم غساء، ہم نے ان کو کوڑا بنا دیا. فبعدا للقوم الظالمین، تو ان ظالم لوگوں کو کی دوری ہو رحمت سے، بعدن دور ہو گئے یہ لوگ اللہ کی رحمت سے، فبعدا للقوم الظالمین، تو دور ہو جائیں گے ظالم لوگ۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ نے ترجمہ کیا، سو دور ہو جائیں یہ گناہگار لوگ، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ نے ترجمہ کیا، سو خدا کی مار کافر لوگوں پر۔ بعدن یہ بدعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو دور ہو جائے یہاں سے، تجھ پر خدا کی مار، پھٹکار، اس کے لیے بھی بعدن کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، فبعدن للقوم الظالمین، دور ہو جائیں یہ ظالم لوگ، گناہگار لوگ۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محاورے والا ترجمہ کیا، سو خدا کی مار کافر لوگوں پر، یعنی ظالم لوگوں پر، بعدن دور ہو جائیں۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد کچھ اور نسلوں کو پیدا کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سب نسلیں آتی رہیں، انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے، آگے جاتے رہے، اور جو جن کو ہدایت کی دعوت دی گئی تھی ان میں بھی کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، وہ بھی آگے چلے گئے۔ یہ دنیا ہے، گزرگاہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہ تو لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ تو آج کل وہ آئی ہے نا چلنے والی سیڑھیاں، کہ آپ کھڑے ہیں، سیڑھیاں خود ہی چلتی رہے، ایکسیلیٹر کہ جناب یہاں سے وہاں پر، ایکسیلیٹر ہے یہ تو دنیا، کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں خود بخود، خود بخود بچپن، خود بخود لڑکے ہو گئے، پھر خود بخود جوان ہو گئے، خود بخود بوڑھے ہو گئے، آپ کچھ نہیں چاہ رہے، خود بخود ایکسیلیٹر پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان لوگوں کے بعد ہم نے اور نسلوں کو پیدا کیا، ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے ہو سکتی تھی، وما يستاخرون، اور نہ وہ لوگ پیچھے ہو سکتے تھے۔ جس کا جو وقت تھا، جس امت کا جتنا وقت تھا، جس آدمی کا جتنا وقت تھا، جس نسل کا جتنا وقت تھا، اتنا وقت اس نے اس دنیا میں گزارا، آگے گئی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم سے پہلے لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے، اب ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، پھر باتیں ہماری رہ جائیں گی۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور نسلوں کو پیدا کیا، ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت اپنی طے شدہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی تھی، وما يستاخرون، اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مسلسل، تترا کے معنی لگاتار، جیسے قطرے پانی کے برستے رہتے ہیں بارش مسلسل، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام مسلسل اس دنیا میں آتے رہے، مسلسل اس دنیا میں آتے رہے۔ اور انہی انبیاء کرام علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی کو ماننے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے ان میں کافر بھی ہیں، مثلا یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور لوگ ہیں، لیکن اللہ کو ماننے والے، شرک کرنے والے بھی ہوتے ہیں بہت، لیکن جو مشرک ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ پھر دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور عام طور سے جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ تو انہی انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمات کا یہ تسلسل ہے کہ آج ہم تک یہ دین پہنچا ہوا ہے، توحید اور آخرت اسی طریقے سے زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مسلسل لگاتار، کلما جاء امت رسولها، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا، کذبوہ، ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی. فاتبعنا بعضهم بعضا, تو ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا, یعنی جو آگے گئے تھے وہ گئے, پھر ان کے پیچھے جو لوگ آئے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے, پھر اس کے بعد جو نسل آئی وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے. یہ تسلسل ہے نسلوں کا, اور تسلسل ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا. اللہ تعالی نے جس طرح انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا تو اس کی تمام دنیاوی راحتوں کا خیال کیا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین کی ساری چیزیں ہم نے تم لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں. زمین آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے زمین کے نیچے, لیکن اسی زمین سے انار بھی پیدا ہو رہا ہے, انگور بھی نکل رہا ہے, اور جناب گندم بھی پیدا ہو رہی ہے, چاول بھی پیدا ہو رہا ہے. اسی زمین کو آپ پھاوڑا لے کے نیچے دیکھیں, نہ گندم ہے نہ چاول ہے, مٹی ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ طرح طرح کے دنیاوی نعمتیں نکال لیں. بارش اوپر سے برس رہی ہے, میٹھا ٹھنڈا پانی اوپر سے, تاکہ انسانوں کے رہنے کا انتظام ہو, آرام سے رہیں. جس پروردگار نے یہ دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں, اسی پروردگار نے انسانوں کے لیے روحانی نعمتوں کا بھی انتظام کیا. چنانچہ مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو. دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی, آرام سے رہو, کھاؤ پیو, خوش رہو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, لیکن اپنے آخرت کو مت بھولو. آخرت کی بھی تیاری کرتے رہو, خدا سے ڈرتے رہو, گناہوں سے بچتے رہو, جو غلطی ہو جائے توبہ کر لو. اور خیر الخطائین التوابون, سارے بنی آدم خطا کار ہیں, لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری دنیاوی راحتوں کا خیال فرمایا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی غذاؤں اور روحانی نعمتوں کا بھی خیال کیا ہے. چنانچہ روحانی نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہا جاتا ہے صحیح کہ 124,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں. قرآن مجید نے یہاں فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا, تترا کے معنی لگاتار, مسلسل, موسلا دھار. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام مسلسل آئے ہیں. یہ تو مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا, جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے, ورنہ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہر علاقے کے اندر اور ہر زمانے کے اندر مسلسل آتے رہے. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا لگاتار. کلما جاء امت رسولها, جب بھی کسی امت کے پاس یعنی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا, کذبوہ, انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فاتبعنا بعضهم بعضا, پھر ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا. بعض کو بعض کے پیچھے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے گئے ان کے پیچھے دوسرے گئے, اس کے بعد تیسری نسل آئی وہ بھی ان کے پیچھے گئی. ایکسیلیٹر کی طرح سب چلتے جا رہے ہیں, قبر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, اگلے عالم آخرت میں منتقل ہو رہے ہیں, سب کا انتقال ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. فاتبعنا بعضهم بعضا, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا. وجعلناهم احادیث, اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا. کیا قرآن کے الفاظ ہیں اور حسن تعبیر ہے, عربی ادب کا کمال ہے. فرمایا ہم نے ان کو باتیں بنا دیا, کہاں تو وہ زندہ تھے اپنا چلتے پھرتے اور یہ اور وہ, اور شان شوکت غرور تکبر, اور جب روح نکلی لاش کوڑا کرکٹ. اور وہ لاش بھی ایسے ہی کہ آدمی اپنے گھر کے اندر ایک دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا, رکھنے بھی پڑے تو کہیں کسی کولڈ اسٹور میں اس کو لے جا کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ گھر والے اس کی بدبو سے محفوظ رہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کو گھر سے نکالو اور دفن کر دو. تو صرف باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں, انسان تو چلا جاتا ہے, صرف باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں. اسی کو قرآن نے یہاں فرمایا کہ فاتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، یعنی ایک نسل کو دوسری نسل کے پیچھے، تیسری نسل اس کے پیچھے، وجعلناهم احادیث، اور ہم نے ان کو باتیں بنا دیا، ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، صرف کہانی باقی رہ گئی، آدمی یہاں سے چلے گئے. فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو دور ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. فبعدا لقوم لا یؤمنون، خدا کی مار ہو ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے، دور ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بد دعا سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو ایمان کی اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان، شکر اور استغفار، ان تین چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، شکر. جو بھی نعمت نظر آئے، دنیاوی نعمت نظر آئے تو شکر، اور روحانی نعمت نظر آئے تو شکر، کیونکہ قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. تو ایک تو ایمان، دوسرے شکر، تیسری چیز ہے استغفار. توبہ کرتا رہے آدمی، سوچتا رہے مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہے، نیکی کا خناس دماغ سے نکال دے، سمجھے میں گناہگار آدمی ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں، معافی مانگتا رہے. قرآن مجید نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اگر یہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہے. تو اس لیے ایمان، شکر اور استغفار، آدمی ان تین چیزوں کو پکڑ لے تو زندگی بھی آسان، آخرت بھی آسان. دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے تو شکر کرنے والا آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے، کہتا ہے میرے اوپر تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اتنا خوش رہتا ہے، بڑا خوش رہتا ہے کہ میرے رب کے تو مجھ پر یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، مجھ سے زیادہ تو کوئی اس دنیا میں خوش ہے ہی نہیں. اور استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی چپ مانگتا رہتا ہے، چپ کے چپ کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا رہتا ہے، دنیا سے جاتا ہے پاک صاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمانی جا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ آپ نے اس دنیا میں بھیجا، پھر آگے عالم آخرت میں منتقل ہونا، یا اللہ اس دنیا کی زندگی کو بھی ہمارے اوپر آسان فرما، اور مرنے کو بھی آسان فرما، منتقل ہونے کو بھی آسان فرما، قبر کو اور اگلی زندگی کو بھی آسان فرما. یا اللہ جس طرح آپ نے یہاں میں دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے، قبر میں اور آخرت میں بھی ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرما. یا اللہ ہمیں یہاں بھی شکر کی توفیق عطا فرما، قبر میں اور آخرت میں بھی یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. يا الله ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.